نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات. ایک ہے تصوف کے موضوع پہ بیان کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک ہے تصوف سے متعلق مجلس کرنا، یہ دوسری چیز ہے. تصوف سے متعلق مجلس جو ہوتی ہے اس کا تعلق تربیت سے ہے، کیونکہ تزکیہ جو ہے تربیت سے ہے. تزکیے کے معنی آتے ہیں پاک جتانا، پاک بتانا، اور اسی لیے قرآن پاک میں ہے کہ کوئی آدمی اپنے کو پاک جتا نہیں سکتا کہ میں پاک ہو گیا. کسی کو حق نہیں ہے، کسی بزرگ کو بھی حق نہیں ہے. ہوا عالم بکم اذا انشاکم من الارض واذا انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم ہوا عالم بمن اتقا، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب تم جنین تھے تم اپنی ماں کے پیٹ میں. اذا انشاکم من الارض، جب تم کو زمین سے نکالا. واذا انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے وہ تمہیں جانتا ہے. لہذا اپنا تزکیہ مت کرو، یعنی اپنے آپ کو مزکہ نہ جتاؤ کہ میں مزکہ ہوں. اس کو معلوم ہے کہ کس کے اندر تقویٰ ہے، وہ عالم بمن اتقا، اس کو پتا ہے کہ کس میں تقویٰ ہے. تو کسی کو اپنے آپ کو مزکہ جتانے کا حق نہیں ہے. بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے مزکہ کرتا ہے، اور کامیاب وہی ہوگا جس کا تزکیہ ہوگا. قد افلح من زکاہا، جس نے تزکیہ کیا وہ کامیاب ہوگا، جس نے تزکیہ نہیں کیا وہ کامیاب نہیں ہوگا. قد خاب من دساہا، ایسی عجیب بات ہے، جس نے دین ہی نہیں سیکھا اس کے تو کامیاب ہونے کا سوال نہیں. جس نے دین کی نالج سیکھی وہ بھی کامیاب نہیں، کیونکہ وہ تزکیہ نہیں ہوتا. اس میں تو یہ بات ہی ہے، کسی کو دین کا علم آ گیا تو بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا، اور کسی کو دین کے علم کے ساتھ دین کا عمل آ گیا تو بھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ عمل اپنی حقیقت کے ساتھ تزکیے کے بعد معتبر ہوتا ہے. بغیر تزکیے کا عمل بھی ہوتا ہے، بغیر تزکیے والا عمل ہوتا ہے. عامل جو ہے اگر مزکا نہیں ہے تو جو اس کی عمل ہے وہ غیر مزکا قرار پاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب کوئی عمل آسمان پہ جاتا ہے تو سات کسٹم آفیسز ہیں، سات جگہوں پہ کسٹم ہوتا ہے، اس کا چیک پوسٹ ہے، چیک ہوتا ہے کہ اس کو اس میں سے پاس ہونے دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. ایک میں بھی فیل ہو گیا تو اس کو نیچے بھیج دیتے کہ یہ اوپر جانے کا نہیں ہوگا. وہ صفات تزکیہ ہی کو جانا جاتا ہے اس میں. یہ کوالٹی مینٹین ایک شعبہ ہے نا یہاں پہ، کوالٹی مینٹیننس کے باضابطہ شعبے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کو پاس ہونے دینا ہے نہیں پاس ہونے دینا. وہ تزکیہ ہی ہے اس کی بیس اصل. اس لیے اسلامی فرائض میں سے یہ فرض ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ بھائی ہمارے دل میں نماز فرض ہے تو روزہ فرض ہے تو زکوٰۃ فرض ہے تو تزکیہ بھی تو فرض ہے. تزکیہ فرائض اسلام میں سے ہر مرد اور عورت کے ذمے ہے، ہر بالغ مرد اور عورت کے ذمے ہے کہ وہ تزکیہ کرے، تزکیہ کی کوشش کرے، تزکیہ کے اسباب اختیار کرے، تزکیہ کے لیے مجاہدہ کرے. اس کے بعد اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہی تزکیہ فرماتے ہیں جس کو چاہیے. اللہ پاک کی عادت شریفہ یہ ہے کہ جو آدمی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسے محروم نہیں فرماتے. جو تزکیہ کر لے گا اس کو تزکیہ ضرور، کس کی کوشش کرے گا اس کو ضرور نصیب فرمائیں. اور ان کی عادتوں میں سے ایک بڑی عجیب عادت یہ ہے کہ کوشش کرنے والے کو پورا عمل کرنے والا کنسیڈر کرتے ہیں. یہ بہت عجیب نظام ہے. اللہ نے اپنی مہربانی کے جو سسٹم بنایا ہے نا وہ ناقابل بیان ہے، کیونکہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت جو ہے میرے غصے پر غالب ہے. تو اس رحمت کے واسطے انہوں نے جو سورس بنائے ہیں انسانیت کے لیے، مخلوقات کے لیے، اتنے عجیب ہیں جس کی وجہ سے کسی طریقے سے یہ رحمت والا حصہ بن جائے، رحمت لینے والا ہو جائے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوشش کرو گے تو کام کرنے والے میں ہی کنسیڈر کرو گے. دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے ایسا، اللہ کے پاس ہے. جو آدمی قرآن پاک حفظ کر رہا ہو، حفظ کرتے کرتے مر جائے، حافظ نہیں بنا، تو اللہ کہتے ہیں یہ تو حافظ ہی ہے، اٹھایا جائے گا تو حافظ ہی اٹھایا جائے گا. حج کو جا رہا تھا، جاتے جاتے راستے میں مر گیا، اللہ کہتے ہیں یہ تو حاجی ہے، اس کو حاجی ہی اٹھایا جائے. और हाजी तो हज करके घर वापस आया, ये बेचारा हज करके घर वापस नहीं गया, लिहाजा ये हर साल हज करेगा। ये हज करता तो पता नहीं कैसे करता, उसके साथ तो नफ्स लगा हुआ है, बुरी आदतें लगी हुई हैं, शैतान लगा हुआ है, लड़ने भिड़ने की आदत है, खिलाफ तबीयत बात पे भड़क जाता है। जो आदमी खिलाफ तबीयत बात पे भड़क गया, हज की जान निकल गई, हज मबरूर नहीं रहता। तुम हज मबरूर की शर्त यह है कि गुनाह ना हो उसमें, तो वह हज मबरूर होता है। हजरत जुनैद बगदादी के जमाने में हज मबरूर वाले 6 लाख में 6 आदमी थे। हजरत जुनैद के जमाने में हज करने वाले ग्रुप 6 लाख थे, उसमें 6 आदमी हज मबरूर वाले थे ओनली। जमाने में अब 26 लाख के अंदर, 36 लाख के अंदर भी 6 निकलना बहुत मुश्किल है, 6 निकलना मुश्किल है, क्योंकि हज मबरूर कहते हैं जिसमें गुनाह ना हो। तब हाजी बेचारा रास्ते में मर गया, उस हज पता नहीं खुद करता तो कैसा करता। अल्लाह ने फरिश्तों को लगाया कि इसकी तरफ से हज करते रहे, क़यामत तक हज करते रहे, ये मेहरबानी के रास्ते हैं। तो तज़किया जो है वो इंतहाई मुश्किल तरीन उमूर में से है, इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन बहरहाल मुजाहिदे की चीज है। इस दुनिया के अंदर सबसे मुश्किल कामों में तज़किया है, इस दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में तज़किया था। क्यों इतना मुश्किल लगता है ये, जबकि वो बहुत आसान है। दीन तो आसान है, तो दीन का हर काम आसान है, तो तज़किया भी आसान है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है, अब्बास हजरत दूसरे बुजुर्ग का नाम लेते हैं। एक मरतबा उन्होंने, कुछ लोगों ने हजरत ख्वाजा अब्दुल वाहिद इब्ने ज़ैद की तरफ भी इस कौल को मंसूब किया है, एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला को ख्वाब में देखा और अर्ज किया कि यहां किसी को यह शुबा हो सकता है कि अल्लाह ने आपको ख्वाब में कैसे देख सकते हैं। अब तआला शानहु को ख्वाब में देखा जा सकता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रायतु रब्बी फी अहसनी सूरा, मैंने अपने परवरदिगार को बेहतरीन सूरत में देखा है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि उन्होंने बेशुमार मरतबा देखा है। इमाम अबू हनीफा से मनकूल है कि उन्होंने बेशुमार मरतबा देखा है। लेकिन देखने का मतलब ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तजल्लियात में से किसी तजल्ली को आदमी देखता है, जो इल्म जरूरी के तौर पर मुतय्यन करती है कि जिसकी जिसको देखा जा रहा है वो हजरत हक है। इल्म जरूरी का मतलब इल्म बदीही, इल्म विजदानी। इल्म विजदानी में दलील देना नहीं पड़ता, फीलिंग खुद दलील होती है। चाय आपने गर्म पी, तो चाय का गर्म होना ये आपको जो मालूम हुआ, ये इल्म जरूरी, इसे दलील नहीं चाहिए। इसकी दलील नहीं होती, उसको इल्म जरूरी कहते हैं। दलील है क्या हुआ, गर्म लगा तो क्या मतलब, गर्म लगा तो क्या हुआ, ठंडा लगा तो क्या मतलब है, नर्म क्या है, सॉफ्टनेस क्या है, जितनी चीजें विजदानी हुआ करती हैं, फीलिंग की हुआ करती हैं, वो इनमें जरूरी भी होती है। गर्ज यह कि उन्होंने हजरत हक को देखा बाद में, और उसके बाद एक बात फरमाई, फरमाया अब्दुल्ला ने अला अकरब तरीक ही है, परवरदिगार सबसे करीब तरीन रास्ता जो आपका है वो मुझे बता दीजिए। इस वास्ते कि यह रहोरस में पारसाई जो है ये बड़ा लंबा रास्ता है, कि दराज दूरम, ये जो रस्म पारसाई है ये बड़ा लंबा चौड़ा रास्ता है, कोई ऐसी शार्ट दिखा दीजिए रोड। हर आदमी ये चाहता है कि अल्लाह ताला से दोस्ती हो जाए, लेकिन बहुत शार्ट वे से हो जाए, लंबा काम करना ना पड़े। अभी हम लोग आ रहे थे वहां से इजी पास, वहां तो ये था कि यार देर हो रही है, हाजे पकड़ लो। जो दूसरा आदमी था उसको शार्ट वे मालूम थे, हमारे यहाँ सुबह पगडंडियों में से निकल जाए, वो पगडंडियों में से निकाल के गया है, वो हाईवे से निकल जाए। तो उन्होंने फरमाया, आर्ज किया कि धुल्ला ने अला अकरब तरीक ही है, परवरदिगार सबसे करीब तरीन रास्ता है वो बता दी। ये तो बहुत करीब है, कुछ भी लंबा काम नहीं, क्या दा नफ्स का वतवान, अपना नफ्स छोड़ दे मेरे पास ही है, अपना नफ्स छोड़ दे उसके बाद तो मेरे पास ही है। तो वैसे तो रास्ता अल्लाह ताला के वसूल का दो ही कदम का है, जबकि एक ही कदम का कह लीजिए, क्योंकि दूसरा तो फिर अल्लाह के पास ही है। मगर ये एक कदम जो है ना, ये पुल सिरात से कम नहीं, ये कदम असल पुल सिरात ही है, असल पुल सिरात यही है। इसलिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने फरमाया कि शरीयत में आखिरत में जो चीजें हैं, दुनिया में वही चीजें हैं, उनकी शक्ल वहां पर दूसरी है। यहाँ जो सिरात मुस्तकीम है आखिरत का, वो सिरात है, सिरात ये नहीं। दुनिया का जो सिरात मुस्तकीम है, जो कि तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक, इसलिए उसमें उसका जो बैलेंस है वो बड़ा मुश्किल काम है। हर एक के बस की चीज नहीं है, यानी हर एक के बस में है, लेकिन इन जनरल बस की चीज नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसका बहुत एतदाल पैदा करना पड़ता है। अकीदे के अंदर, अकीदे में, हर अकीदे में एतदाल, अमल में, हर अमल में एतदाल, इबादत में, हर इबादत में बैलेंस, हुकूक और राइट्स में, हर हुकूक के अंदर बैलेंस,
بیوی کے حقوق میں بیلنس، ماں کے حقوق میں بیلنس، کتنا مشکل کام ہے اگر آپ مشترک فیملی میں رہتے ہیں. مسائل میں بیلنس، صحیح صحیح پرفیکٹ فتوے پہ عمل ہو جانا، سب سے بڑا تقوی زمانے کا یہ ہے کہ فتوے پہ عمل کرنا، مگر وہ فتویٰ پکا ہو. فتوے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ 9 آدمی اگر ایک بات کا فتویٰ دے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور 10واں آدمی ایک بات فتویٰ دے دے کہ یہ صحیح ہے، تو 10 آدمیوں میں سے 9 آدمی وہ اس 10ویں والے فتوے پہ جاتے ہیں. یہ مزاج ہے انسان کا. جب مزاج میں بگاڑ آتا ہے تو قرآن پاک میں یہ ہے کہ ایئر و سبیلا رشدی لائے تقید ہو سبیلا، جب صحیح راستہ ان کو بتایا جائے تو وہ اختیار نہیں کریں گے. وہی یو سبیلا غیے یا تقید ہو سبیلا، اور جب انہیں غلط راستہ بتایا جائے فوراً پکڑ لیں. سارے شریعہ بورڈ والے مل کے ایک فتویٰ دیں، مل کے 10 مل کے دیں، اور ایک آدمی سنگل ایک فتویٰ دے اس کے برقرار کریں گے تو فتویٰ تو ملی تو مفتی ہے. اب وہ کیا کر رہا تھا بیچارہ، گھاس کاٹ رہا. یہ مزاج انسانی ہے، یہ مزاج ٹیڑھے پن کے غلبے کا اثر ہے. بالکل ٹیڑھا ہے آدمی نہیں، ٹیڑھے پن کے غلبے کا اثر ہے، جیسے سفرے کا غلبہ ہوتا ہے. صحیح فتویٰ جو ہے نا یہ باؤنڈری ہے اللہ پاک، اللہ تلک حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری صحیح فتوے. جتنے فتوے ہوتے ہیں وہ باؤنڈری، اگر پرفیکٹ فتوے کے دائرے میں آدمی ہے نا کہیں نہیں جائے گا، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا، وہ ولایت پہ مرے گا. انسان نے ایک جگہ فرمایا کہ اس زمانے میں صحیح فتوے پہ عمل کر لو یہی تقویٰ ہے. پہلے تقویٰ اور فتوے کی رینج الگ الگ کرتے تھے نا، فتوے سے ذرا اور آگے ہوتا تھا تقویٰ، احتیاط والا پہلو، عظیمت والا پہلو. بھائی اس زمانے میں جو فتویٰ ہے وہی احتیاط، مگر ہو فتویٰ صحیح معنی میں فتویٰ، اتھینٹک فتویٰ ہو، مستند فتویٰ ہو، صحیح فتویٰ ہو، دینے والا صحیح ہو، اس کا صحیح ہو، دلیل اس کی صحیح تو جو وہاں جو یہاں صراط مستقیم ہے وہ وہاں کا وہ صراط ہے، اور یہاں کا صراط مستقیم جو ہے وہ ہر چیز میں الگ الگ ہوتا ہے، یعنی ہر چیز میں ایک خاص مقدار، خاص کیفیت، خاص اخلاق، خاص کوالٹی، وہ اس کا صراط مستقیم ہے. نماز ایسی ہو، روزہ ایسا ہو، تلاوت ایسی ہو، زکات ایسی ہو، حج ایسا ہو، حقوق ایسے ہوں، معاملات ایسے ہوں، معاشرت ایسی ہو، اخلاق ایسے ہوں. اس لیے کوئی کتنا ہی ہدایت یافتہ ہو جائے اس کو اہدنا صراط المستقیم ضرور دعا کرنا پڑتا ہے. صدیق اکبر کو بھی اہدنا صراط المستقیم پڑھنا ہی پڑتا، ان سے زیادہ ہدایت یافتہ کون تھا، لیکن چاہیے تھا. اس کی ایک خاص وجہ ہے، ایک تو یہ کہ فیوچر میں آدمی محتاج میں ہے. بھائی ابھی زہر کی توفیق ہو گئی تو اثر کی ہونے لازم تھوڑی صراط المستقیم کو چاہیے، اور اگر کوئی نماز کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے لیکن معاملات اچھے نہیں ہیں، اس میں صراط مستقیم سے محروم. کوئی معاملات کا بڑا اچھا ہوتا ہے، نماز روزے کی اہمیت اس کے پاس نہیں ہے، وہ اس میں صراط مستقیم کا موقع ہے. کسی کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، کسی کا دل برا ہوتا ہے، دل گندا. اس دنیا میں سب سے بڑا گاربیج جو ہے نا وہ انسانوں کا دل ہے. کوئی ڈمپسٹر ایسا نہیں بنا سکتے آپ، بتا سکتے آپ، کوئی گٹر ایسا نہیں بتا سکتے جو دل سے زیادہ خراب ہے. یہ گندگی بڑھ گئی، وہ گندگی جو ہے آخرت میں پتہ چلے گی، یہاں صرف بتانے سے پتہ چلے گی، آخرت میں احساس کیا جائے گا اس کو. کیونکہ اللہ جس کو گندا بولے وہ اصل گندا ہے. بندے کا کیا ہے، اللہ کے یہاں جو چیز گندی وہ اصل گندی، اصل اللہ کے یہاں جو چیز غیر طاہر وہ اصل غیر طاہر. دیکھو شرک کتنی گندگی ہے، ان شرک کا لفظ المنافقون ایسے دلوں میں بھری ہوئی ہے. تکبر کتنی بڑی گندگی ہے، تکبر بہت بڑی گندگی ہے. تکبر میں کیا ہوتا ہے، دوسرے سے اپنے کو اچھا سمجھنا، یہ اتنی بڑی گندگی ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا آدمی. اگر اس کی ایک رتی بھی کسی کے دل کے اندر، اس کا ایک رتی بھی کسی کے دل میں ہو، جنت کی خوشبو جو 500 میل کی مسافت سے آتی ہے وہ سونگ بھی نہیں سکتا. اب یہ حدیث شریف، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، كما قال عليه الصلاة والسلام. رائی کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں بڑاپن ہے تو وہ اتنی بڑی گندگی ہے. اتنے ذرے سے کیا ہوتا ہے، بعض زہر ایسے ہیں یہاں پر کہ سوئی کی نوک پہ لگا کے آدمی کی زبان پہ لگ تو قصہ ختم ہو جائے، مر جاتا آدمی. یہ تو یہی وجہ سے تو آج کیمیکل سے دنیا پریشان ہے کہ یار پتہ نہیں کون سا کیمیکل ہے، کیا چیز ہے نہیں مانو، ایسا تھا نہیں چاہیے نہیں مانو. سونگنے پہ مر جا رہے ہیں لوگ، سکنے پہ مر جاتے ہیں لوگ. سوئی کی نوک پہ لگا کے زبان پہ لگ دیا تو مر گیا. انہوں نے کہا کہ اتنے سے کیا ہوتا ہے، کہیں گے اتنا زہر اگر 10 پہ بٹ آ جائے 10 کے 10 مر جائیں گے. مادی چیزوں میں جب اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں بنائی ہیں تو سمجھنے کے لیے روحانیت میں تو اس سے زیادہ ہے. یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں دوسرے سے اپنے کو اچھا سمجھوں، میرا گناہ ہے. ہم سمجھتے کبیرہ گناہ صرف اڈلٹری ہے، کبیرہ گناہ شراب پینا ہے، کبیرہ گناہ سود کھانا ہے، میں تو نہیں کرتا ہوں بھائی، میں تو بہت اچھا ہوں، اور فلاں فلاں سے تو میں بہت اچھا ہوں، اور فلاں فلاں سے تو میں بہت اچھا ہوں، فلاں فلاں سے تو میں بہت اچھا ہوں، وہ سب اڈلٹری سے بڑی اڈلٹری ہے، کبیرہ گناہ ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم ولایتی رحمۃ اللہ علیہ گزرے گزرے ہیں، ایک مرتبہ وہ تشریف لے جا رہے تھے، جنگل میں جا رہے تھے، دھان کے کھیت تھے، چاول کے کھیت تھے، دھنمڑی کے اوپر سے جا رہے تھے، دو کھیتوں کے بیچ میں بہت پتلا سا راستہ ہوتا ہے، اس کو ہمارے دکن میں دھنمڑی کہتے ہیں، ارے کیا ہم نے اپنی ایک لینگویج ہے، وہ بہت وہ پتلی ہوتی ہے، ایک ہی آدمی جا سکتا ہے، ایک ادھر سے آئے ایک ادھر سے آئے تو نہیں جا سکتا، اور دونوں طرف کیچڑ، زندگی زندگی تو نہیں کیچڑ، میلا پانی، نہ صاف ہونا الگ ہوتا ہے، نہ پاک ہونا الگ ہوتا ہے، نہ شریعت نہ صاف ہونے کا بھی حکم دیتی ہے، پاک ہونے کا بھی حکم دیتی ہے، یہ خصوصیت صرف اسلام کی، یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ پاکی اور صفائی دونوں کا حکم دیتی ہے، ورنہ صفائی الگ ہے اور پاکی الگ ہے. ایک آدمی نے استنجا کیا، بڑا باتھ روم یوز کیا، اس کے بعد میں پانی سے دھویا نہیں، اس کے بعد میں پانی میں ٹب بھر کے اس میں اتر گیا، ٹب ٹب کے اندر پانی بھر کے غسل کرنے کے لیے اس میں اتر گیا، اب اس کے بعد میں اس میں شاور لے لے کے آ گیا، اتر لے گئے صابن سے، وہ صاف تو ہوا پاک نہیں ہوا، کیونکہ جب اس نے استنجا دھویا نہیں تو پانی میں جا کے وہ چنگیری تو پانی تو پورا ناپاک ہو گیا. پورے دنیا کے اندر صفائی کا انتظام ضرور ہے، پاکی کا انتظام صرف اسلام میں، کیونکہ پاکی کا کانسیپٹ جو ہے یہ انسانوں کے شعور سے تعلق نہیں رکھتا، ان کی احساس سے تعلق نہیں رکھتا ہے، پاک ایک دوسری چیز ہے، پاک ہونا یہ وحی کے ذریعے سے ہی جانا جا سکتا ہے، اپنے ذریعے سے نہیں جانا جا سکتا. ایک آدمی نے پیشاب کیا، اس کا ہاتھ ناپاک ہو گیا، پیشاب کہاں سے نکلا، اس کو تو پانی سے ہم نے دھو بھی دیا، آپ کہہ رہے کہ منہ بھی ناپاک ہوا ہاتھ بھی ناپاک ہوا، ہوا نہیں ہوا، نماز پڑھ سکتے ہیں، شریعت تیری ناپاک ہوا، ان کو مجھے تو نہیں دیکھ رہے کہ تیرے تو اندھا ہے، تجھے وہ دکھتا ہی نہیں جو ہوا، ہاتھ بھی ناپاک، سر بھی ناپاک، منہ بھی ناپاک، پیر بھی ناپاک، اور کیا تھا پیشاب، اور پاس ہوئی تھی گیس، اور گیس کے بھی وضو ٹوٹنے کا حکم کیوں ہوتا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ نجاست سے متلبس ہو کر، نجاست سے ٹچ کر کے چونکہ وہ گیس پاس ہوئی، لہٰذا اس کی وجہ سے اس کے جسم میں ناپاکی آ گئی. دیکھو اسلام کیسی پاکی کا حکم دیتا ہے، اسلام کی پاکی اور صفائی کو تو کوئی دوسرا چھو بھی نہیں سکتا، ٹچ بھی نہیں کر سکتا، تو اس میں پاکی کا اہتمام ہے، صفائی کا اہتمام ہے، بہت آگے کی چیز ہے مذہب اسلام، بہت آگے کی، اللہ کے حکیم سے ہے یہ معمولی چیز تھوڑی ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم ولایتی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، ادھر سے کتا آ گیا، راستے میں دونوں آگے ٹھہر گئے، کیونکہ دونوں میں سے کوئی ایک ہی گزر سکتا تھا، ایک کو اترنا پڑتا تھا نیچے. ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ مجھے نماز پڑھنا پڑتا ہے، میں نیچے اتروں گا سارے کپڑے کیچڑ میں متلبس ہو جائیں گے، جسم پورا کیچڑ والا ہو جائے گا، کپڑوں میں سے کیچڑ ہو جائے گا، اتنا اتنا تو پانی ہے، یہ کتا ہے، اس کی نماز دینا ہوگا، اس کو کودنا چاہیے. اب دونوں ٹھہرے ہوئے اور ایک دوسرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ باتیں کر رہے ہیں. اللہ پاک نے کتے کو زبان دے دی، اللہ بڑی قدرت والی، جیسے زبان کو زبان دیتے ہیں ایسے کتے کو زبان دیتے ہیں، زبان میں ہماری کیا خاص بات ہے، یہ بھی تو جو بولتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں، یہ کیوں نہیں بولتا وہ کیوں بولتی، انتقم الذی انطق کل شیء، تو زبان میں گویائی انہوں نے رکھ دی، چاہے تو کان میں رکھتے چاہے ناک میں رکھ دیتے. گویائی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا وصف ہے کہ اس کے واسطے زبان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. جھنگر جو ہے نا زبان بات کرتے ہیں جھنگر سے، جھینگے جو کاکروچ، کاکروچ کاکروچ سے بات کرتا ہے، آپ کو پتا ہے کتنی دور سے کرتا ہے، 3 میل سے کرتے ہیں لوگ، میل کاکروچ فیمیل کاکروچ سے 3 میل سے کنیکشن کنیکٹ کر کے جاتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے اس میں آرٹیکل میں آتے رہتے ہیں، تھوڑا اس میں ہے زبان کیا ضروری ہے. اللہ پاک نے کتے کو گویا، اس نے کہا کہ حضرت کود جاؤں گا آپ کو مسئلہ نہیں، میں نیچے کیچڑ میں کود جاؤں گا، لیکن ایک بات سن لیجیے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کود جاؤ گے، اگر آپ نیچے اتر جاؤ گے اور آپ کے پیر میلے ہو جائیں گے، پینچا میلا ہو جائے گا کپڑے، یہ سب تھوڑی دیر میں ڈھل جائے گا، 3 پانی سے دھو گئے صاف ہو گیا، اگر ناپاک بھی مل پڑ رہا کھاد کی وجہ سے، بہت سے قسم کے پٹلے اس میں ملاتے ہیں، اس کی وجہ سے اگر ناپاک بھی ہوگا تو 3 مرتبہ دھو گئے تو چلا جائے گا. لیکن اگر دل میں یہ بات آ گئی کہ میں کتے سے افضل ہوں اس لیے کتے کو اترنا چاہیے مجھے نہیں، یہ 7 سمندر سے دھو کے دل بھی پاک نہیں ہونا. اگر دل میں یہ بات آ گئی کہ میں افضل ہوں کتے سے، اس افضلیت کا جو غرور ہے، یہ 7 سمندر کے پانی سے بھی دھو گے پھر بھی صاف ہونے والا نہیں ہوتا، یہ پتا ہے، بس یہ کہنا، یہ سنتے ہی ہوں کو بھی بھائی آپ خواب میں الہام ہو گیا، فرمایا کہ عبد الرحیم جانتے ہو کہ یہ ہم نے کتے کے ذریعے سے تمہاری تربیت کیوں کی، فرمایا ارشاد ہو تو فرمایا کہ ایک مرتبہ تم بہت سالوں پہلے جا رہے تھے تو ایک کتا بہت بیمار خستہ حالت میں، کھجلی اس کے جسم پر ہو گئی تھی، خارش، بھوک پیاس سے تڑپ رہا تھا، اور زبان اس کی منہ سے نکلی ہوئی تھی اور وہ ہانپ رہا تھا پانی کے لیے، تو تم کو اس پہ ترس آ گیا، تم اس کو اپنے گھر لے گئے تھے اس بیمار کو تھے، اور اس کو دوا لگائی تھی تم، اور پانی پلایا تھا اور لگاتے رہے کئی دن، اور جب وہ اچھا ہو گیا تو وہ چلا گیا تھا. تو تم نے چونکہ کتے پر رحم کیا تھا تو ہم نے تم پر رحم کیا کتے کے ذریعے سے، کہ تم کو اس بری بری زندگی سے بچا لیا، اس کا ذریعہ بنا دیا ہم نے تاکہ تمہاری تربیت. اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو بہت بچاتا ہے، مختلف موقع پر ان کی تربیت کا نظام رکھتا ہے، کہ اس گندگی سے اس کو بچا لیا. میرا بڑی سمجھے بتاؤ، اس گندگی کا احساس کہاں ہے انسانیت کو؟ کتنی گندگیاں بھری ہوئی، ہمارے دل بڑے گندے ہو گئے میرے دوست، اس کو پاک کرنے کی بڑی ضرورت. اچھا، دوسرے سے اپنے کو اچھا سمجھنا یہ تکبر کہلاتا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ جھوٹ ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ جب تک انجام سامنے نہ آئے کوئی حکم نہیں لگا سکتے. وقت سے پہلے حکم لگانا کیسا ہے؟ ویسا ہے. وقت سے پہلے حکم لگانا کیسا ہے؟ بھلے دے. اگر کوئی آدمی، اگر کوئی ممتحن ایگزام لینے والا جو ہے نا طالب علم کو ایگزام سے پہلے پاس کر دے اور اے گریڈ دے دے، تو یہ کیسا ہے؟ فراڈ ہے، دھوکا ہے، جاب چلی جائے گی اس کی، کیونکہ غلطی ہے بہت بڑی. کیا ایسے ہی ہے کہ جب تک انجام سامنے نہیں آیا، اللہ پاک کے پاس حکم لگانے کے لیے بندہ کیسا ہے؟ کیسے آپ نے کہا کہ میں اس سے اچھا ہوں؟ پہلے تو یہی نہیں پتا کہ تم اچھے ہو کہ نہ اچھے ہو، تو دوسرے کے مقابلے میں اچھے ہونے کا بھی حکم آپ نے لگا دیا. آپ کو کیا وہی آئی تھی؟ آپ نے جا کے دیکھا تھا لوہے محفوظ میں؟ آپ کا ٹیسٹ کمپلیٹ ہو گیا کیا؟ یہ حکم تو مرنے کے بعد لگنے والا ہے، چونکہ ٹیسٹ موت تک ہے، ایگزام جو ہے نا وہ موت تک ہے، حکم تو موت کے بعد لگے گا، پرچہ فلیٹ ہونے کے بعد میں پاس ہونے نہ پاس ہونے کا حکم لگے گا. یہ ہے وہ جو غلطی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ گناہ کبیرہ ہے. اچھا، جیسے دوسرے سے اپنے کو اچھا سمجھنا، یہ بھی یہ گناہ کبیرہ ہے. اپنی ذات میں اپنے کو اچھا سمجھنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. میں دوسرے سے بحث نہیں، لیکن میں بہت اچھا ہوں، دوسرا کیسا ہے کیسا نہیں، مجھے اس سے بحث نہیں، لیکن میں بہت اچھا ہوں. کس بیس پہ تو اچھا ہے بھی؟ کس پہ اس میں تم نے حکم لگا دیا کہ میں اچھا ہوں؟ جب تک اللہ نہ حکم لگائے کہ یہ اچھا ہے، اس وقت تک کوئی حکم نہیں لگا سکتا، نہ میں نہ کوئی دوسرا میرے پر. اسی وجہ سے کسی آدمی کے اچھا ہونے کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ کہا کرو کہ ہمارا گمان ہے کہ یہ اچھا ہے، جہاں تک ہم جانتے ہیں یہ اچھا ہے، امید ہے کہ یہ اچھا ہے، ایسا بولنا پڑتا ہے، حکم نہیں لگا سکتے. انہوں نے فرمایا کہ ثلاث موبقات، تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، یعنی تین ایسے زہر ہیں جو مار ڈالتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. حدیث شریف کے الفاظ سے غور فرمائیے، موبقات ہلاک کرنے والے ہیں، شح مطاع، ایک ایسا بخل جس کی اطاعت کی جائے، آدمی کی طبیعت میں رکاوٹ ہو، اللہ کے دین کے معاملے میں، مروت کے معاملے میں، دنیاوی امور میں، دینی امور میں، خرچ کرنے میں، جو چیز اس کے پاس ہے اس میں اس کی طبیعت میں رکاوٹ ہے، ریزرو کر کے چلتا ہے، کیا ضروری ہے اس کو، 50,000 دیا اللہ نے، سب کچھ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کیئرفل آدمی ہوں، دماغ والا. حضور کیا فرما رہے؟ یہ مرے گا، یہ برباد ہوگا، کدھر کی بات کدھر جا رہی ہے. وہ ہون متبع، دوسری چیز وہ خواہشات جن کی پیروی کی جائے، جن کے اوپر چلا جائے، ہون متبع جن پر چلا جائے. اپنی گندگیوں کا اندازہ کریں، تزکیے کی اہمیت کا اندازہ فرمائیں، اس کی ضرورت کا، اس کی فرضیت کا. ارے صاحب ہمارا تو کیا، بس ہمارے بچوں کی فکر ہے. ارے پگلے، تیرے بچوں سے زیادہ تیری فکر تجھے ہونی چاہیے. بچہ تو ابھی بچہ ہے، ابھی مر گیا تو کوئی حساب کتاب اس کے ساتھ نہیں ہے، تو ابھی مر گیا تو سیدھا سلاحوں کے پیچھے. ارے صاحب ہمارا کیا ہے، ہماری تو گزر گئی، اب یہ بچوں کی، ہماری یوتھ کی فکر ہے، ہماری جنریشن کی فکر. امریکہ میں تو یہی ورڈ ہے، ہمارا نہیں ہے، ہم تو ہمارا ہو گیا، ہم تو ماشاء اللہ سیٹل ہیں. کہاں سیٹل ہیں؟ بہت پہنچے ہوئے. کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ بعض آدمی جب دین پر نہیں چلتا وہ اس کے بارے میں لوگ بولتے ہیں نا بہت پہنچے ہوئے. ایک بزرگ نے لکھا کہاں پہنچا ہوا تو ہے، مگر یہ طے بھی نہیں کیا گیا کہ کہاں پہنچا ہوا. سیدھا راستہ، عام طور پر کامن بھی یہ بات ہے کہ سیدھا راستہ جنت تک جاتا ہے، لیکن ایک سیدھا راستہ جہنم تک بھی جاتا ہے. جہنم کا جو راستہ ہوگا وہ اس کا سیدھا راستہ ہی ہے نا، جہنم کو جو راستہ پہنچائے گا وہ بھی تو راستہ ہی ہے. صحیح، جو راستہ جس منزل پہ پہنچائے گا وہ اس منزل کا وہ راستہ ہے. یہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، میں نے کتاب میں پڑھا ہے ان کی. انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت محی الدین، بعض بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ ان کو عالم مثال سے، یعنی مرنے کے بعد کی جو دنیا ہے نا، برزخ جس کو ہم کہتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس میں جانے آنے کی عادت ہو جاتی ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید کو بھی دی عادت ہے، اور کوشش سے اللہ پاک اسی عطا فرماتے ہیں خصوصیات میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے عالم مثال سے ان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے. تو حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو عالم مثال سے بہت مناسبت تھی برزخ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے سارے انبیاء سے ملاقات کی، لکھا ہے میں نے سارے نبیوں سے ملاقات کی. پھر اس میں حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں ان سے ملاقات کے قصے کو تفصیل سے ذکر فرمایا ایک جگہ پر. قرآن پاک میں ایک سورہ ہے سورہ ہود، سورہ ہود میں ایک آیت ہے وما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. ہر دابے کی پیشانی کو اللہ نے پکڑا ہوا ہے، ہر جانور کی پیشانی کو اللہ نے پکڑا ہوا ہے، اور میرا رب سیدھے راستے پر ہے، اس کو پکڑ کے لے جا رہا ہے اور وہ سیدھے راستے پر ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت محی الدین عربی نے پوچھا کہ حضرت ظاہر ہے کہ جب سورہ ہود نام سورہ آپ کے نام سے ہے، قرآن پاک کی سورہ کا تو یقیناً اس کی معانی سے آپ کا کوئی ربط ضرور ہے، اس کے اثرار اور جو بھید ہیں ان سے آپ کی روحانیت کا ضرور ربط ہے، اس آیت کا کیا مطلب؟ انہوں نے یہ مطلب بیان فرمایا. ہماری اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اللہ پاک اس کی پیشانی پکڑ کے سیدھا اس کو اس کی منزل تک پہنچاتا ہے. جو جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو لے کے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور سیدھے راستے سے لے کے جاتے ہیں اس کو، مگر جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے وہاں لے جاتے ہیں اس کو، جہاں کہ شیطان کو بھی اس پیشانی کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں جس کے لیے وہ پیدا ہوا. اور وہ جہنم ہے. مومن دابا دابا کے اندر تو شیطان بھی آئے گا نا، جنات بھی آئیں گے، انسان بھی آئیں گے، سب آئیں گے. امام انداب اللہ آخر بناسیتی ان ربی اعلیٰ صراط المستقیم. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حول متبع، وہ خواہشات جن کی اتباع کی جائے وہ آدمی کو مار ڈالتی. خواہشات اصل میں پہچاننے کی چیز ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. خواہشات ہوتی یہ ہے کہ وہ جوہر ہے جو عناصر سے پکنے کے بعد میں اٹھتا ہے. ہمارے اندر آب، پانی، مٹی، ہوا ہے. ہم آگ سے بنے ہوئے ہیں، مٹی سے بنے ہوئے ہیں، پانی سے بنے ہوئے ہیں، ہوا سے بنے ہوئے ہیں. یہ پورا کائنات جو حصہ عارضی کا ہے، موالید کا جو حصہ ہے، ان چار بسائط سے بسیط ایک کو کہتے ہیں، بسائط چار ہیں، ان سب کو عناصر کہتے ہیں، الگ الگ آگ، پانی، مٹی، ہوا. ان سے مرکب ہو کے پوری کائنات ہمارے اطراف کی بسی ہوئی ہے. اس میں انسان بھی ہے، جانور بھی ہے، پانی کے ہوں، خشکی کے ہوں، درندے ہوں، چرندے ہوں، پرندے ہوں، انسان ہو، درخت ہوں، پتھر ہوں، کچھ بھی ہو، یہ ان کے ہی ترکیبیں ہیں. یہ جوہر ہمارے اندر جمع ہے. جب یہ پکتا ہے تو جیسے دہی کو آپ ملائیں گے تو اس کے اندر جو چیز آتی ہے نا، مکہ جو آتا ہے، تو خواہشات جو ہے وہ راب کرنے کے بعد میں، اس مٹیریل کے راب ہونے کے بعد میں اٹھنے والی رغبات کا نام ہے. ہوا اس کو کہتے ہیں سمجھ. حرص ہے، تما ہے، لالچ ہے، بے حیائی ہے، بے مروتی ہے، بزدلی ہے، بے صبری ہے، بے شکری ہے، یہ سب انہی کی خصوصیات ہیں. اصل یہ سب انہی کی خصوصیات ہیں. پانی ہے، اس کو چھوڑ دو آپ، اس میں ایک لالچ ہے، وہ ہر جگہ گھس جائے گا. زمین ہے، اس میں ایک لالچ ہے، وہ جو چیز تو کھا جائے گی. آگ ہے، اس میں غصہ اور تیزی ہے، جس چیز کو ڈالو جلا دے گی. یہی جواہر کے اثرات ہیں جن کو نفسانی ہوایات کہا جاتا ہے. نفس اسی کا نام ہے. عناصر کے مجموعے سے جو چیز جو خصوصیت ڈیولپ ہوتی ہے اسی کا نام نفس ہے. اس لیے انسان تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن طبیعت انسان کی شریعت کے خلاف ہوتی ہے. طبیعت نفس کا دوسرا نام ہے. اور جیسے جیسے طبیعت جوان ہوتی جاتی ہے، اس کے اندر قوت آتی چلی جاتی ہے، نفس بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، تو شرارت بڑی ہوتی چلی جاتی ہے. اور اسی لیے جب تک بچہ بچہ ہے اس میں شر کا پہلو دکھتا نہیں ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو شر کا پہلو آنا شروع ہو جاتا ہے. اب ہمارے لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو، میرا بچہ ایسا نہیں تھا. ارے بھائی، تیرا بچہ جب بچہ تھا ایسا نہیں تھا، تیرا بچہ بڑا ہونے کے بعد میں کیسا تھا کیسا نہیں تھا، یہ تو کیسے حکم لگا دیا پہلے سے. نہیں، میرا بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا، نہیں میرا بچہ خراب نہیں ہو سکتا. میرے بچے کو آپ چاہے جہنم میں ڈال دو پھر بھی وہ جنت میں نکل جائے، یہ کیا بات ہے؟ نفس جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا جائے گا، بچہ ہو یا بچی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اندر تو وہ شرارتوں کا مجموعہ ہوتا چلا جائے گا، اور یہ چاروں چیزیں ہیں نا، ان کی خصوصیات سے جو نفس بنتا ہے اس کو کمینہ پن کہتے ہیں. یہ کمینگی ہے اس کے اندر، اس کمینگی کا ہی نفس نام نفس ہے. اس لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ کمینہ، سب سے شریر وہ نفس ہوتا ہے، ہر انسان کا نفس. ان نفس الامارۃ بالسوء، نفس تو سوء کا حکم کرنے والا ہے. جو جتنا اس پہ، اب اس کے اندر جو پیدا ہونے والی رغبات ہیں، خواہشات ہیں، جذبات ہیں، جو خمیر اس میں سے نکل رہا ہے، اس پر جو آدمی چلے گا وہ کبھی سیدھے راستے پہ نہیں رہے. اب اندازہ لگائیں، اب اگر ہم اس کا تجزیہ کرتے چلے جائیں تو پھر ہمیں لگے گا کہ ہم کیسے گاربیج میں پڑے ہوئے ہیں، کتنی گندگی میں ہر آدمی ہے. اس پر جو ہون متبع، حضور نے فرمایا کہ وہ ہوا، وہ خواہشات، ان کی اتباع کی جائے، جو سمجھ میں آیا کر، جو من میں آیا کر، جو جی میں آیا کر، جو اچھا لگا وہ کھا رہے ہیں، جو اچھا لگا وہی پکا کے کھاتے ہیں، جو اچھا جہاں اچھا لگا وہاں تفریح کو نکل جاتے ہیں، جو اچھا لگا وہ پہن رہے ہیں، جو اچھی لگی گاڑی وہ خرید رہے ہیں، جو اچھا مکان ملا وہ لے رہے ہیں، ایک مکان مل گیا لیکن وہ اس سے زیادہ اچھا دیں ذرا کا وہ بھی لے رہے ہیں. اور صحابہ کرام کی عادت تھی کہ جو چیز اچھی لگ جاتی تھی اس کے بارے میں ڈر جاتے تھے کہ یہ حول متبان تو نہیں آئے. اما من خاف مقام ربی ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار تشریف لے جا رہے تھے، حضرت عمر مل گئے، کہنے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے کہ گوشت لانے جا رہا ہوں. بس حضرت عمر کو غصہ آ گیا، گوشت بس جب گوشت کھانا تھا چاہے گی گوشت، جب گوشت کھانا تھا چاہے گی گوشت. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا اور میں تمنا کرنے لگا کہ کاش یہ پیسے میرے پاس آتے بھی کہ آج مجھے ابا کی یہ بات سننی پڑتی. کیسے موڈ ہو گیا، کیسے زندگی گزری ہوگی، کیسے گزاری انہوں نے. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ، کہنے لگے تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیوں ہوں. وہاں سے دو تین نوجوان آپ کو بھیج رہے ہیں، پاگل کو دیکھو کیسی بات کر رہا ہے، کفریہ کلمات پکڑا کہ تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں میں تیری بات کیوں مانوں. ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کو نصیحت کی، انہوں نے کہا بھائی جاؤ اپنا کام کرو. پھر ایک اور آیا، اس نے بھی سنا، وہ کہتے بیٹھے تو وہ ہمدر تھا بڑا سکتے ہیں، کیوں کیا مسئلہ ہو گیا اتنا زیادہ اللہ سے کیا ناراض تھی؟ کہنے لگے یار میں اللہ سے بات کر ہی نہیں ہوں. پھر کس سے ہو رہی ہے؟ کہنے کہ نفس سے ہو رہی ہے. وہ مٹھائی کھلانے کو کہہ رہا ہے، لیکن وہ مٹھائی کھلانے کو کہہ رہا ہے کہ مجھے مٹھائی کھلا، بہت مجھے مٹھائی نہیں کھایا. تمہیں اس سے بھرو، تو میرا خدا ہے کیا؟ تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں، کیوں کھلاؤں گا تجھے؟ یہ میں اس سے کہہ رہا. جس کو بےخوبیا کرما سمجھ رہے تھے وہ بزرگانا کرما نکلا. کسی پر اسی وجہ سے فوراً حکم لگا دینا آسان نہیں ہوتا. ایسا روکتے تھے ہمارے بزرگ. ایک ناجائز چیز سے بچنے کے لیے ہم دس جائز چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے. حضرت صحابہ کرام کا ملفوظ ہے، حضرت صحابہ کرام کا ملفوظ ہے کہ ایک ناجائز چیز سے بچنے کے لیے دس جائز چیزیں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ ناجائز، مگر ہے نفس کی خصوصیت معلوم ہے کہ یہ کیسے دھیرے 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 پھنساتا ہے. ہم دس جائز چیزوں کو چھوڑ دیتے. یہ تو ہمارے دور دور تک کانسیپٹ میں سے نکل گیا، تصورات میں نہیں رہتا. تو یہ بھی ایک راستہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک انداز ہے، کیونکہ تکثیر فی المباحات، کثرت فی المباحات، جائز چیزوں میں زیادہ مبتلا رہنا گناہ سے نہیں بچا سکتا، ناجائز سے نہیں بچا سکتا. یہ قاعدہ، جائز چیز میں زیادہ مبتلا ہونے والا آدمی ناجائز سے بچ سکے گا اپنے آپ میں. جو آدمی کھیت کے بارڈر پہ جا کے، جو جس کا جانور کھیت کے ایک دوسرے کے کھیت کے بارڈر پہ منہ مارتا رہے گا تو کھیت میں منہ نہیں مار دے گا، یہ یوشی کو انجا پاؤ، وہ ضرور اس میں منہ مار دے گا. تو جائز چیزوں کی کثرت کیا ہے؟ ناجائز کی باؤنڈری ہے. اور باؤنڈری پہ منہ مارنے 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 تو ناجائز میں بھی دو چار منہ پڑ ہی جاتے ہیں. وحول متبان. تیسری چیز جس پر یہ حدیث شریف مجھے یاد آئی تھی وہ تھی کہ حج کرنا ہے. یہ تو ایسے ہی تو بولے تو اثر تک بھی
جائے،
تو خانوں کا پریشان ہوں گے، لوگ بولیں گے یہ کیا مصیبت میں پھنسے ہیں.
مجلس میں ٹائم کی کوئی پابندی نہیں
ہونی، مگر یہاں پہ پابندی اس وجہ سے ہے کہ مجلس میں نہیں، ویسے بیٹھ گئے بےچارے. جلدی ختم کرتے ہیں. تیسری چیز ہے حدیث شریف میں جس کا مضمون ہے اعجاب المرء نفسہ، آدمی کا اپنے کو اچھا سمجھنا، آدمی کا اپنے کو اچھا سمجھنا. وہی اشد ہونا، اور یہ ہلاک کرنے والوں میں سخت ترین ہلاک کرنے والی چیز ہے. جو آدمی کو اپنے کو اچھا سمجھا وہ تو تباہ ہوگا. گناہ کبیرہ ہے یہ، شراب پینا اور یہ دونوں برابر ہے، سود کھانا اور یہ دونوں برابر ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اسی لیے دین کی پوری فہم جو ہے نا وہ آسان چیز نہیں ہوتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے شک کرنے والا ایمان سے نکل جائے گا. یہ تو کنفرم کرنے کا حق ہے کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں، کسی کو بھی حق ہے کہ بھائی حدیث کی طرح حضور کی طرح منسوب ہے یہ حدیث ہے کہ نہیں. لیکن اگر پکی بات معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ حدیث ہے، جیسے کہ ہمارے علم کے مطابق یہ حدیث ہی ہے، تو پھر تو شک نہیں کیا جا سکتا. حضور فرما رہے ہیں اشد ہن موبقات میں سے، اور جو ایسا ہوتا ہے وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ کی تاریخ ہی ہے کہ اس پر تو وعید آئی ہے، اس پہ تو وعید ہے موبقات کی. اور یہ ہلاک کرنے والے، اور یہ اعجاب جو ہوتا ہے یہ ان میں زیادہ شدید ترین ہے. اب اپنے کو بھی دوسرے سے تو اچھا سمجھنے کا حق ہے نہیں، خود اپنے کو بھی اچھا نہیں سمجھنے کا. اب ذرا ہم اپنے گربان میں منہ ڈال کے دیکھیں، پتا چل جائے میں اپنے کو کیا سمجھتا ہوں. کوئی مجھے تھوڑا سا بھی برا بول دے تو کیسا، میرے بلی کے دم پہ پیر رکھو اتنا نہیں اچھلے گی جتنا اپن اچھل جائے. اچھا ابھی بتاتا ہوں، میرے کو ایسا بولا، میرے کو ایسا سمجھتا، دیر پہ دیکھ لوں گا. اندر سے اپن نکل کے آنا شروع ہوتے جو بھی، جب پتا چلتا کہ وہ جو بول رہا تھا وہ تو صحیح بول رہا تھا. جب ہم اندر سے نکل کے آنا شروع ہوتے ہیں تو اس کی تصدیق ہو رہی ہوتی ہے نا جو سامنے والے نے کہا ہے، یہ اندر سے خراب ہے. اور جب تک آدمی اندر سے اچھا نہیں بنتا میرے بزرگوں, اس وقت تک اللہ کے پاس اچھا شمار نہیں ہوتا. اللہ چاہتے ہیں کہ اندر اور باہر دونوں سے اچھا بنو گے تو پھر پورے تمہارے اچھے ہونے کا حکم لگاؤ. اور جب تک اندر باہر دونوں سے اچھا ہو تو اللہ کے پاس تو اندر بھی باہر ہی ہے, باہر بھی باہر ہی ہے. آئی بات سمجھ؟ ان کے پاس اندر بھی باہر ہے, باہر تو باہر. یہ تھوڑی ہے کہ ہمارے اندر کا وہ نہیں جانتے, وہ نہیں دیکھتے. ہمارے اندر کو بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے باہر کو دیکھتے. ہمارے کور ایریا کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جو انکور کو دیکھتے ہیں. جب حضرات صحابہ کو یہ بات بتائی گئی کہ اللہ پاک ہر وقت دیکھتے ہیں, ہر وقت سنتے ہیں, ہر وقت جانتے ہیں, تو صحابہ کرام کو استنجا کرنا مشکل ہو.